بدھ 27 مئی کے سہربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کارزائی نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان سے تعلقات ہمیشہ دوستانہ نہیں رہ سکتے.
افغانستان نے ایک کھڑکی یا ایک دروازہ کھولا ہے. اگر ہم نے ایسے اقدامات جس سے دونوں ملک کے فائدے نہیں دیکھے تو ہو سکتا ہے یہ دروازہ بند ہو جائے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی نے متنبہ کیا ہے کہ اگر افغان حکومت کو لگا کہ دو طرفہ تعلقات کے نئے سلسلے میں پاکستانی حکومت مخلص نہیں تو یہ سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے. حال ہی میں دونوں ملکوں کے خفیہ اداروں کے درمیان تعاون کا تاریخی معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کے متعلق افغان نائب وزیر خارجہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا،
ہم نے بالکل ایک نیا صفحہ کھولا ہے اور اس صفحے میں ہم نے پاکستان کو وقت دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بالکل سیدھے طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہمکاری کریں، ہمارے ساتھ ہیلپ کریں پیس پروسے میں، سیکیورٹی کے پروسے میں اور وغیرہ وغیرہ.
پاکستان کے شہر کراچی کی ایک عدالت نے جعلی ڈگریوں کے معاملے میں آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے سربراہ سمیت 7 اعلی افسران کو 10 روز کے جسمانی ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد شعیب شیخ اور وقاص سمیت 5 ڈائریکٹروں کو ہتھکڑیاں لگا کر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا اور بتایا کہ ملزمان سے مزید تفتیش کرنی ہے. عدالت نے ملزمان کو 7 جون تک ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. یاد رہے کہ شعیب شیخ اور دیگر ڈائریکٹرز کو گزشتہ شب ایف آئی اے نے بیان قلم بند ہونے کے بعد حراست میں لیا تھا اور ان کا دفتر بھی سیل کر دیا گیا. ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد 34 بینک کھاتوں کو بھی لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں جن میں ایگزیکٹ، شعیب شیخ اور ان کے ڈائریکٹرز کے کھاتے موجود ہیں. یہ لیٹر موصول ہونے کے بعد اب ان بینک کھاتوں سے رقومات کی منتقلی نہیں ہو سکے گی.
ادھر گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈسکا میں 2 وکلا کی ہلاکت کے مرکزی ملزم انسپیکٹر شہزاد وڑائچ کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
سابق ایس ایچ او کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے مقامی پولیس نے 15 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن عدالت نے ملزم شہزاد وڑائچ کو 12 دن کے ریمانڈ پر بھیجا اور 8 جون کو آئندہ پیشی رکھی. وکلا کی ہلاکت کا واقعہ پیر کو تحصیل ڈسکا میں پیش آیا تھا جب تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے خلاف مقدمہ درج کروانے پر مقامی پولیس افسر نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے ڈسکا تحصیل بار کے صدر رانا خالد عباس اور عرفان چوہان ایڈوکیٹ کو ہلاک کر دیا تھا.
یورپی کمیشن نے یورپی یونین کے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 40,000 تارکین وطن کو تقسیم کر کے سنبھالیں. یہ تارکین وطن افریقہ اور مشرق وسطی کے شورش زدہ ملکوں سے سمندر کے راستے یونان اور اٹلی پہنچے تھے. یورپی کمیشن کے مطابق انہیں دیگر رکن ممالک میں کوٹے کے نئے نظام کے تحت بھیجنے میں 2 سال لگ جائیں گے. برطانیہ، فرانس اور اسپین نے اس منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح مزید لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ یورپ پہنچنے کے لیے بحیرہ روم میں کشتی کے سفر کا خطرہ مول لیں. یمن میں سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی بمباری میں کم سے کم 90 افراد مارے گئے ہیں. ان میں یمنی فوج کے 50 اہلکار بھی شامل ہیں جو حوثی باغیوں کے حامی بتائے گئے ہیں اور تنخواہ لینے کے لیے ایک فوجی اڈے پر جمع تھے. سعودی اتحاد کے طیاروں نے شمالی یمن میں بھی بمباری کی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق اس بمباری میں کم سے کم 40 افراد ہلاک ہوئے. عراق سے اطلاع ہے کہ دولت اسلامیہ نے عراقی فوج پر پے در پے خودکش حملے کیے ہیں جن کے نتیجے میں کم سے کم 17 فوجی مارے گئے. یہ حملے فلوجہ شہر کے گرد و نواح میں ہوئے جو دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے. شدت پسند تنظیم کی کوشش ہے کہ وہ سنی اکثریتی صوبے انبار پر اپنا کنٹرول بحال کرے جس کے بیشتر حصوں سے اسے عراقی فوج نے مار بھگایا ہے. امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے اور اس پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کرے. یہ فیصلہ آج جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں تینوں ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقات میں کیا گیا. بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں گرمی کی حالیہ لہر کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے. ملک کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. زیادہ تر ہلاکتیں جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ہوئی ہیں. اور بھارت میں ہی گائے کا گوشت کھانے کا تنازع ایک مرتبہ پھر زور پکڑ گیا ہے. اب ایسا کیا ہوا، سنتے ہیں طاہر عمران میاں سے.
ہندو اکثریتی بھارت میں گائے کو مقدس قرار دیا جاتا اور ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ البتہ عیسائی اکثریتی شمال مشرقی خطے سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر کرن ریجوجو نے ٹویٹ کی کہ میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں، کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ ہندو حلقوں نے یہ کہتے ہوئے ان کے انداز بیان کی مذمت کرنا شروع کر دی ہے کہ وزیر کو دیگر مذاہب کے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی سے منسلک وزیر مختار عباس نقوی نے کہا تھا کہ بھارت کے جو لوگ گائے کا گوشت کھانا چاہتے ہیں وہ پاکستان یا عرب ملکوں میں چلے جائیں۔ ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کئی ریاستوں نے جانوروں کو ذبح کرنے کے قوانین سخت کر دیے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ 70 برس بعد جنگ عظیم دوئم کے زمانے کا 1000 کلو گرام وزنی بم ملنے پر آج جرمن شہر کولون کے 20,000 لوگوں کو محفوظ مقام پر کیسے منتقل کیا گیا، اور بھارت کے نائب وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے یہ کیوں کہا کہ انہیں گائے کا گوشت کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ جاننے کے لیے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ مگر آئیے آج سیربین کا آغاز کرتے ہیں افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کارزائی کے اس موقف سے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ دوستانہ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان کے دورے کے موقع پر افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کارزائی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کا انحصار پاکستان کی جانب سے شدت پسندوں کی پناہ گاہوں اور مالی وسائل کے خاتمے پر ہے۔ حکمت کارزائی نے دارالحکومت اسلام آباد میں بی بی سی پشتو کے ہمارے ساتھی طاہر خان سے خصوصی طور پر گفتگو کی۔ طاہر خان نے پہلے تو ان سے پوچھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حال ہی میں تعلقات میں جو بہتری نظر آ رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟
افغانستان کے لوگوں نے بہت قربانی دی ہے، اور ایسے ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک حالت تک پہنچ گئی ہے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ قربانیاں جو دی ہیں ان کا یہ جو راستہ ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ جو اعتماد بڑھ رہا ہے یہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ افغانستان نے ایک کھڑکی یا ایک دروازہ کھولا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان سے ایسے اقدامات یا ایسے قدم جس سے دونوں ملک کے فائدے ہوں نہیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ دروازہ بند ہو جائے۔
وزیر اعظم نواز شریف گئے تھے کابل اسی ماہ، انہوں نے وہاں افغان طالبان کو کی مذمت کی۔ اگر وزیر اعظم نواز شریف کے اس مذمت کی اور ان بیانات کی کے بعد بھی اگر طالبان صلح کے عمل میں شامل نہیں ہوتے، امن کے عمل میں شامل نہیں ہوتے، پھر افغانستان کا پاکستان سے مطالبہ یا خواہش کیا افغان حکومت کی ہوگی؟
دیکھیے، جب میاں نواز شریف افغانستان آئے تھے ان کی باتوں سے افغان لوگ بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی کو لے کے جو انہوں نے وہ باتیں کی انہوں نے ہم کو ایک بہت سیدھا پیام دیا، اور اس پیام میں یہ تھا کہ جو لوگ یا جو گروپ ہیں وہ اگر پاکستان کے دشمن ہیں وہ افغانستان کے بھی دشمن ہیں، اگر کوئی افغانستان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ اب ایسے حالت آ گیا کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان نے کون سے قدم اٹھائے اس سٹیٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے۔ اگر پاکستان نے یہ قدم اٹھائے کہ یہ طالبان کے لیے جو پناہ گاہ ہے اسے ختم کر دیں، طالبان کے لیے جو یہ مالی امکانات ہیں اگر اسے ختم کر دیں تو ہمارے اعتماد اور بھی بڑھ جائے گا۔
کائنڈلی یہ بتائیے کہ چین کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور واقعی وہ سیاسی عمل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟
دیکھیے، چین ہمارا ایک دوست ہے، ایک بہت مہم ہمسایہ ہے۔ چین سے ہم سیاسی اور اقتصادی کمک چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں چین سے ہمارے پیس پروسیس میں ہیلپ چاہیے، اور چین نے ہمارے سے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ یہ مختلف پروسوں میں ہمارے ساتھ کمک کریں گے. یہ وعدے جو انہوں نے دیے ہم بہت خوشبین ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چین جب وعدے کر رہا ہے وہ وعدے نبھائیں گے.
جو ابھی معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی کا اور افغانستان کے این ڈی ایس کا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ہم نے بالکل ایک نیا صفحہ کھولا ہے، اور اس صفحے میں ہم نے پاکستان کو وقت دیا ہے کہ ہمارے ساتھ بالکل سیدھے طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہمکاری کریں، ہمارے ساتھ ہیلپ کرے پیس پروسے میں، سیکیورٹی کے پروسے میں اور وغیرہ وغیرہ.
افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کارزائی گفتگو کر رہے تھے بی بی سی پشتو کے ہمارے ساتھی طاہر خان سے. شنید ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے انٹا سروسز انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی اور افغان سلامتی کے ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یا این ڈی ایس کے درمیان خفیہ معلومات کے تبادلے کی ایک یادداشت پر ہونے والے دستخط نے بظاہر افغانستان میں قومی اتحاد کی مخلوط حکومت کو منقسم کر دیا ہے. افغانستان میں قومی سلامتی کے اعلی ترین اداروں میں سے ایک اب اس یادداشت کے معاملے پر اختلافات کی بات کر رہا ہے اور خود کو اس سے الگ کر رہا ہے. خود افغان صدر ڈائریکٹر اشرف غنی کے ساتھ حکومت میں شریک ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے حامی اس سمجھوتے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اس نئے تنازع کی تفصیلات آپ کے لیے یکجا کی.
18 مئی کو پاکستان فوج کے ترجمان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے افغانستان کی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس اور آئی ایس آئی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کا باضابطہ اعلان کیا. پاکستان میں تو اس پر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن افغانستان میں ایک سیاسی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے.
یہ مسلسل ایک ہفتے سے افغانستان میں یعنی ہاٹ ٹاپک ہے، اور بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ کیوں آئی ایس آئی کے ساتھ افغان جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ انفارمیشن شیئر کریں گے. اشرف غنی صاحب کی جو پوری جو نیشنل سیکورٹی ٹیم ہے اس کے اوپر تقسیم ہو چکے ہیں. اندر ہے طالبان افغانستان کے انٹیلیجنس جو ادارے ہیں جو کہ بہت ہی سینسیٹیو ادارہ ہے، ان کے درمیان میں بھی اس موقع کو اس کے بابت ایک درال پڑ چکے ہیں.
بعض افغان تجزیہ کار افغانستان میں سیاسی واویلا کو بے جا قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایم او یو ابھی ایک عمومی مفاہمت ہے جس میں مشترکہ دشمن کی تعریف بھی نہیں کی گئی ہے. سینئر افغان تجزیہ کار عنایت کاکڑ:
یہ تعریف اس کی نہیں کی گئی ہے کہ آیا مشترکہ دشمن ہمارا طالبان ہے، آیا مشترکہ دشمن ٹی ٹی پی ہے، آیا مشترکہ دشمن بلوچ سپریٹسٹ ہے، آیا مشترکہ دشمن انڈیا ہے. تو ابھی تک ان چیزوں کی تعریف نہیں کی گئی ہے، اور یہ تو بات کے مسائل ہیں کہ اس کے اوپر حکومتی اہلکار بیٹھیں گے اور بحث کریں گے، اس کے اوپر ایک دوسرے کی رائے لیں گے، تب جا کر یہ ایک معاہدے کی شکل اختیار کر لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایم او یوز اور اس قسم کی ہاٹ لائن روابط جو ہے وہ دشمن ممالک کے درمیان بھی ہوتے ہیں.
افغانستان میں اس معاہدے کے متنازع ہونے کا پاکستان کو کتنا خوف ہے؟ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جاوید اشرف قاضی کہتے ہیں:
نہیں، پاکستان کو کس چیز کا خوف ہونا ہے؟ کیونکہ یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ ہم آپس میں بڑے اچھے ریلیشنز میں جا رہے ہیں. جب سے اشرف غنی صاحب نے حکومت سنبھالی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات امپروو کر رہے ہیں. پچھلی ایک دہائی میں افغان انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی زیادہ تر ایڈورسیریل رولز میں رہی ہیں.
آئی ایس آئی این ڈی ایس مفاہمت پر چپکلش ایک ایسے وقت سامنے آ رہی ہے جب طالبان کی افغانستان بھر میں کاروائیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. آج بھی کابل میں ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا. طالبان کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور دولت اسلامیہ کے اس خطے میں خطرے سے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس قسم کے معاہدوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. ہارون رشید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
آئیے اب ذرا یہ جائزہ لیں کہ افغانستان اور پاکستان بدگمانیوں اور اختلافات کی جس فضا کو درست کر مل کر شدت پسندی کے خلاف کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان دونوں ملکوں کے لیے کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے. میں نے ذرا دیر قبل افغان امور کے تجزیہ نگار اور کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال زئی سے پوچھا کہ دونوں ممالک کس حد تک ساتھ چل سکتے ہیں، اور افغان وزیر خارجہ حکمت کرزئی کی اس بات میں کیا پیغام ہے کہ تعلقات ہمیشہ دوستانہ نہیں رہ سکتے.
کوئی بھی ملک اپنے کھڑکی دوسرے ملک کے لیے بند کرنا نہیں چاہتے ہیں. ڈپلومیسی سے ہی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا حکمت کرزئی صاحب کے ارادے کیا ہے یا اس کی اس بیان کے پیچھے کیا عزائم کا فرما ہے, مگر ان کا یہ کہنا کہ یہ کھڑکی کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کی شدید ضرورت ہے اور ان کی بہت سارے مسائل کامن ہیں اور یہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے.
لیکن موسیٰ خان جلالزئی صاحب, پاکستان کے خفیہ ادارے انٹا سروسز انٹیلیجنس اور افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یا این ڈی ایس کے درمیان تعاون کی ایک یادداشت پر حال ہی میں دستخط ہوئے ہیں, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اس معاملے پر تنازع ہے کہ پاکستان سے خفیہ معلومات پر تبادلہ نہ کیا جائے یا تربیت کا معاہدہ نہ کیا جائے, یہ کیا قصہ ہے؟
آئی ایس آئی اور این ڈی ایس کے درمیان اس سے پہلے بھی کئی میمورینڈمز پہ دستخط ہو چکے ہیں 2008 میں 2009 میں, اور نہ صرف پاکستان اور افغانستان آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں بلکہ بہت سارے ممالک کے ساتھ آئی ایس آئی اور افغانستان کے انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو اس میں ایک خاص گروپ ہے افغانستان کے اندر جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتر ہو. اور
یہ کون سا گروپ ہے موسیٰ خان جلالزئی صاحب جو نہیں چاہتے؟
اس میں ناردرن الائنس ہے اور ان کے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, اور ساتھ ہی وہاں انڈیا نے بہت زیادہ کام کیا ہے گزشتہ 13 سال سے جو ہے, اور وہ بھی سرگرم ہے اور نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے قریب ہو. ابھی یہ میمورینڈم اب انڈرسٹینڈنگ سائن نہیں ہوا ہے, ابھی تو افغان حکومت کی اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی اس پہ مزید کام ہو رہی ہے, اس کو فائنلائز نہیں کیا گیا.
لیکن کچھ حلقے تو کہہ رہے ہیں کہ اس یادداشت نے ہی مخلوط افغان حکومت کو بھی بظاہر منقسم کر دیا, یعنی افغان سلامتی کے اعلیٰ ترین ادارے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کی تیاری کے معاملے میں نہ تو ان سے کوئی بات کی گئی, نہ ان کی مشاورت شامل تھی, نہ ان کا کوئی کردار تھا. خود ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ حکومت میں شریک چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جی اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے, ان کے حامیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نظر ثانی کی جائے.
دیکھیے نظر ثانی تو ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے, یہ بات ٹھیک ہے, مگر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جب ہم اس کے لیگل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دو ملکوں کی خفیہ اداروں کے درمیان ہوتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے یا دو حکومتوں کے درمیان, اسے پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دونوں ملکوں کے ادارے اپنے طور پر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب چونکہ لوگوں نے اور پارلیمنٹ نے سوال اٹھایا ہے تو ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے, اور اس کو افغان حکومت نے ریویو شروع کر دیا ہے کس طرح ان کے جائزے لے لیں اور کون کون سے نکات اسے نکالے.
لیکن موسیٰ خان جلالزئی صاحب, ایک طرف تو افغان نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزائی کہتے ہیں کہ اس یادداشت کے ذریعے ہم نے ایک نیا صفحہ کھولا ہے پاکستان سے تعلقات کا, اور دوسری طرف اس طرح کے تنازع سامنے آ رہے ہیں, تو دونوں ملکوں کے درمیان اس تعاون کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ فائنل ہو جائے تو آئی ایس آئی ان لوگوں کے بارے میں افغان گورنمنٹ کو اطلاع دیں گے جو پاکستان کے اندر چھپی ہوئی ہے, جو پاکستان کے دشمن افغانستان کے دشمن ہے, اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے دشمن جو افغانستان کے اندر چھپی ہوئی ہے یا دہشت گرد جو دونوں ملکوں میں چھپی ہوئی ہے وہ انفارمیشن تبادلہ کریں گی, اسی سیکیورٹی کے معاملات میں بہت فائدہ ہوگا, اور دونوں ملکوں کے درمیان جو غلط فہمی ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور افغانستان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ مسئلہ میرے خیال میں حل ہو جائے.
کیسے حل ہو سکے گا موسیٰ خان جلالزئی صاحب, جبکہ دونوں طرف بدگمانیاں بھی ہیں جیسے آپ نے بھی کہا, تو ایسے میں کیسے دونوں ملک اور دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ چل سکیں گی؟
یہ تقریباً 13 سال کی غلط فہمی ہے, اور 13 سال کی غلط فہمی میں سمجھتا ہوں 6 مہینے میں دور کرنا بہت مشکل کام ہے اور بڑے ٹف ڈپلومیسی ہے. اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس کو ڈسکس کرے اور غلط فہمی کو دور کرے اور دونوں ملک سنجیدگی سے مسائل کو ایک طرف اپروچ کرے تو کافی حد تک پیش رفت ہو سکتے ہیں, مگر غلط فہمیاں جو آلریڈی دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے وہ اتنی جلدی حل ہونا یا 6 مہینے کے اندر حل ہونا نظر نہیں آتی.
مگر دوسری طرف شدت پسند حلقے بھی تو ہیں نا, ایک طرف تو چلیں یہ دو حکومتیں ہیں, دوسری طرف پاکستان کے طالبان ہیں, افغانستان کے طالبان ہیں, اور دولت اسلامیہ یا داعش ہے, تو یہ شدت پسند حلقے بھی کیوں چپ رہیں گے اگر دونوں ملک ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے خلاف؟ تو کچھ نہ کچھ شدت پسند حلقوں کی طرف سے بھی سامنے آئے گا نا.
قطر میں پچھلے مہینے افغان حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہوئی تھی تو اس میں افغان طالبان نے واضح طور پر کہا کہ اگر افغان حکومت ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے تو ہم افغان حکومت کے ساتھ مل کر داعش کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ افغان حکومت داعش کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ان کچھ وزارتیں بھی دینا چاہتے ہیں افغان حکومت، مگر دوسری طرف جو دیگر تنظیمیں ہیں جیسے گلبدین حکمتیار ہے یا دیگر سلفی آرگنائزیشن ہے یا ٹی ٹی پی ہے، وہ ظاہر مخالفت تو کریں گے کیونکہ ان کا بزنس کیا، ان کا کاروبار جنگ ہے، جب جنگ نہ ہو تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے.
موسیٰ صاحب، چین میں بھی مذاکرات کی گونج رہی گزشتہ دنوں، اور یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان نے افغان حکومت کی مدد کی ہے طالبان نمائندوں سے بات چیت کے لیے، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس کے بارے میں؟
چین میں طالبان، آئی ایس آئی اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئی تھی جس میں چین کے نمائندے بھی موجود تھے. ان مذاکرات میں بھی اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ افغان طالبان کو کیبنٹ میں اور پارلیمنٹ میں اکوموڈیٹ کرے، طالبان کے مطالبات کو مان لے اور طالبان داعش کے وجہ افغان حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور ایک متحدہ افغانستان کے لیے کام کریں گے.
افغان امور کے تجزیہ نگار موسیٰ خان جلالزئی. اور آئیے اب آپ کو افغانستان کے دارالحکومت کابل ہی لے چلیں، جہاں گزشتہ رات مسلح افراد نے ایک گیسٹ ہاؤس پر حملہ کیا. حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حملہ آوروں کے درمیان کئی گھنٹے تک تصادم جاری رہا. اب افغان حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلاخر چار حملہ آور شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. کابل سے سعید انور.
گزشتہ رات 11:30 کے قریب یہی آوازیں کابل کے سفارتی علاقے وزیر اکبر خان کے مکینوں کو ایک بار پھر نیند سے جگا دیا. چار مسلح شدت پسند اس سفارتی علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس کو نشانہ بنایا تھا. دھماکوں کی پہلی آوازیں سنتے ہی افغان سیکیورٹی فورسز علاقے میں پہنچ گئے اور حملہ آوروں کے ساتھ رات کی تاریکی میں شروع کی گئی لڑائی صبح سویرے کے روشنی تک جاری تھا. چار حملہ آور کے ہلاکت کے بعد فائرنگ کی آوازیں اس علاقے میں خاموش ہوئی. کابل پولیس چیف جنرل عبد الرحمن رحیمی. اس سے قبل کے شدت پسند حملہ آور اپنے ہدف تک پہنچ سکے چاروں مارے گئے. عام شہریوں کو یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. گیسٹ ہاؤس کے اسٹاف اور افغان فورسز کو بھی کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا ہے. حملہ آوروں کے ہدف کے اگلی دیوار مسجد کی ہے. شدت پسندوں کے اس حملے میں مسجد کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں. مسجد کے امام اور خادم آج فجر کی نماز ادا کرنے سے بھی محروم ہوئے. شائستہ گل اسی مسجد کا خادم ہے. مسجد کا خادم کہہ رہے تھے فائرنگ شروع ہوئی تو دھماکوں کی اونچی آوازیں شروع ہوئی، شیشے ٹوٹ گئے، میں آ کر اسی کونے میں چھپ گیا. کچھ دیر بعد پھر خاموشی ہو گئی، پھر میں بڑے مسجد میں پناہ لی. مسجد کھول دی تو یہاں بھی شیشے ٹوٹ چکے تھے، پھر اس کونے میں میں چھپ گیا. افغان سیکیورٹی حکام کہتے ہیں کہ حملہ آور ہیٹل گیسٹ ہاؤس میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. وزیر اکبر خان کے علاقے میں کئی سفارت خانے اور غیر ملکی دفاتر سمیت کئی اہم سرکاری حکام کی رہائش گاہیں بھی موجود ہے. طالبان نے اسی گیسٹ ہاؤس کو 2009 میں بھی نشانہ بنایا تھا. طالبان نے اس بار پھر ہیٹل گیسٹ ہاؤس پر گزشتہ رات کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
شدت پسندی سے دو چار افغانستان اور پاکستان، دونوں ملکوں کے مشترکہ معاملات. افغانستان کے تذکرے کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا، جہاں پولیس کی ایک گاڑی پر ایسے ہی حملے میں تین اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. اس برس کے صرف حالیہ چار ماہ کے دوران ایسے کئی حملوں میں 42 پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
پولیس پر حملے کا واقعہ آج صبح ضلع وستی کے علاقے عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں پیش آیا. ایس ایچ او طاہر نورانی کے مطابق پولیس موبائل معمول کے گشت پر تھی کہ اس پر حملہ کیا گیا.
انہوں نے بتایا کہ فائرنگ ہوئی ہے اور وہ نیچے بیٹھ گئے، ان کی نظر صرف پڑی ہے موٹر سائیکل پہ، دو لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے. مزید ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے یہ ابھی دیکھنا پڑے گا، تفتیش کرتے ہیں. ایس او پی پہ بالکل انہیں عمل درآمد کرنے کے لیے ہر وقت ان کو پابند کیا جاتا ہے، ہمارے جوانوں کو بالکل وہ پابند تھے، مگر یہ ایمبوش ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، حملے میں وہ شہید ہو گئے.
ہلاک ہونے والوں میں ایک سب انسپکٹر اور دو کانسٹیبل شامل ہیں جو نائٹ ڈیوٹی پر تھے. تاحال کسی تنظیم کی جانب سے اس کاروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. حملہ آور اپنے ساتھ سرکاری اسلحہ بھی لے کر فرار ہو گئے ہیں. خیال رہے کہ کراچی میں شدت پسندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کے آغاز کے بعد سے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. صرف رواں سال کے چار ماہ میں پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی تعداد 42 تک پہنچ چکی ہے اور مئے میں 9 پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا. ہلاک ہونے والے تینوں اہلکاروں کی لاشیں عباسی شہید ہسپتال منتقل کی گئی ہیں، جہاں سے ڈی آئی جی شرقی کے دفتر پہنچائی گئیں، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں صوبائی وزیر داخلہ انور سہیل سیال، ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو اور ایم کیو ایم کے وفد نے بھی شرکت کی. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
بھارت میں گرمی سے 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. پاکستان کے شہر کراچی میں ایک عدالت نے جعلی تعلیمی اسناد یا ڈگریز کے معاملے پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ادارے ایگزیکٹ کے سربراہ شعیب شیخ اور وقاص عتیق سمیت 5 ڈائریکٹرز کو گرفتار کر کے کتنے دن کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کیا. یہ تفصیلات آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے. فی الحال سیربین میں ابھی کچھ وقت ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیل کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں عبدالرشید شکور کے ساتھ.
فیفا کے صدر کے لیے ہونے والے انتخاب سے 3 روز پہلے فیفا کے ایک نائب صدر سمیت 6 عہدیدار زیورخ کے ہوٹل سے حراست میں لے لیے گئے ہیں. حراست میں لیے گئے عہدیداران پر مالی بے ضابطگیوں کے مختلف الزامات ہیں. سوئٹزرلینڈ کی پولیس نے جن عہدیداران کو حراست میں لیا ہے ان میں نائب صدر جیفری ویب بھی شامل ہیں، جو کیریبین، شمالی اور وسطی امریکی فٹ بال کنفیڈریشن کے سربراہ ہیں. تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد میں فیفا کے صدر سیپ بلاٹر شامل نہیں ہیں، جو جمعے کو فیفا کے صدر کا 5ویں مدت کے لیے الیکشن لڑنے والے ہیں. فیفا کافی عرصے سے فٹ بال مقابلوں کی میزبانی کے لیے مبینہ طور پر دی جانے والی رشوتوں اور نشریاتی حقوق کے معاملات میں کرپشن کے سنگین الزامات کی زد میں رہی ہے. آئرلینڈ نے جمعے کو ہونے والے فیفا کے صدارتی الیکشن میں بلاٹر کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا ہے. انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ پہلے ہی پرنس علی بن الحسین کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو بلاٹر کے مقابلے میں واحد امیدوار ہیں. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے 2 کھلاڑی بی جے واٹلنگ اور کورے اینڈرسن فٹنس مسائل سے 2-4 ہو گئے ہیں. وکٹ کیپر واٹلنگ گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور جمعے سے شروع ہونے والے ہیڈنگلے کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ان کی شرکت کا امکان 50% ہے. اینڈرسن کو کمر کی تکلیف ہے. فرینچ اوپن میں رافیل نڈال، نوویک جوکوویچ اور سرینا ولیمز نے پہلے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کر لی. وینس ولیمز پر $3,000 کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، کیونکہ فرینچ اوپن کے پہلے راؤنڈ کے میچ کے بعد وہ پریس کانفرنس میں نہیں آئیں. جنوبی افریقی بیٹسمین اے بی ڈی ویلیئرز بچے کی ولادت کے سبب بنگلہ دیش کے خلاف جولائی میں ہونے والی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز نہیں کھیل سکیں گے، البتہ وہ ون ڈے سیریز میں جنوبی افریقہ کی قیادت کریں گے. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف سیریز سے پہلے جنوبی افریقہ کے جونٹی روڈس کی خدمات حاصل کی ہیں، جو 10 روزہ مختصر دورے میں سری لنکن کوچز اور کھلاڑیوں کو فیلڈنگ کے بارے میں بتائیں گے.
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور کھیلوں کا احوال ابھی آپ کو عبدالرشید شکور نے سنایا. رخ کرتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی کا، لیکن پہلے آپ کو یہاں پر ہم خبریں سنوائے دیتے ہیں اور خبروں کو سنوانے کا آج ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی.
افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے متنبع کیا ہے کہ اگر افغان حکومت کو لگا کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے نئے سلسلے میں پاکستانی حکومت مخلص نہیں تو یہ سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی کی ایک عدالت نے جعلی ڈگریوں کے معاملے میں آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے سربراہ سمیت پانچ ڈائریکٹروں کو 10 روز کے جسمانی ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے یورپی یونین کے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 40,000 تارکین وطن کو تقسیم کر کے سنبھالیں۔ یمن میں سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی بمباری میں حوثی باغیوں کے حامی 50 فوجیوں سمیت کم سے کم 90 افراد مارے گئے ہیں، اور عراق میں دولت اسلامیہ کے خودکش حملوں میں 17 عراقی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کیا ظہیر الدین بابر نے۔ سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک بار پھر پاکستان کے شہر کراچی لے چلیں، جہاں ایک عدالت نے مبینہ جعلی تعلیمی اسناد یا ڈگریز کے معاملے پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ادارے ایگزیکٹ کے سربراہ شعیب شیخ اور وقاص عتیق سمیت پانچ ڈائریکٹرز کو 7 جون تک جسمانی ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے کے حوالے کیا ہے۔ ان افراد کو گزشتہ شب حراست میں لیا گیا تھا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے شعیب شیخ اور وقاص عتیق کو ساتھیوں سمیت ہتھکڑیاں لگا کر جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نور محمد کی عدالت میں پیش کیا۔ ایف آئی اے نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمان سے مزید تفتیش کرنی ہے، لہذا 2 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ شعیب شیخ کے وکیل نے ایف آئی اے کے موقف کی مخالفت کی اور گزارش کی کہ ان کے موکل کو عدالتی تحویل میں جیل بھیجا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نور محمد نے ایف آئی اے کی درخواست قبول کرتے ہوئے ملزمان کو 10 روز یعنی 7 جون تک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا، جس کے بعد تمام ملزمان کو ایف آئی اے کے دفتر میں واقع لاکب میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل آج دوپہر کو ایف آئی اے نے جعلی ڈگریوں کے معاملے میں سائبر کرائم اور اینٹی منی لانڈرنگ سمیت جال سازی کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ شب ایگزیکٹ کے دفتر پر دوبارہ چھاپا مارا گیا تھا، جس کے بعد کمپنی کے سربراہ شعیب شیخ کو گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر شاہد حیات نے میڈیا کو بتایا کہ دفتر سے کچھ شواہد ملے ہیں۔
تقریباً اس میں لاکھوں کی تعداد سے ڈگریز ہیں اور اسٹوڈینٹس کے کارڈز ہیں اور بھی کافی کچھ مٹیریل ہے۔ صبح ان کی پریزنس میں دوبارہ اوپن ہوگا اور پھر اس کی جو ہے ریکوری میمو بنے گا، جو بھی سامان ادھر ملا ہے، جو بھی ڈگریز ہیں، جو بھی کاغذات واغذات سارے ملے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہیں۔
ایگزیکٹ کے خلاف یہ کاروائی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی وہ خبر سامنے آنے کے بعد شروع ہوئی تھی، جس میں ایگزیکٹ پر جاری اسناد جاری کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے جاری ڈگریوں کے اسکینڈل میں شعیب شیخ کی امکانی گرفتاری کے خلاف حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ تاہم حکام کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ملزم کو ہراساں نہ کیا جائے۔ ایف آئی اے کے چھاپے کے بعد ایگزیکٹ کی عمارت کو سیل کر دیا گیا، جہاں سے جعلی ڈگریاں برآمد ہوئی تھیں۔ اس چھاپے میں جوڈیشل مجسٹریٹ جاوید ملک بھی موجود تھے۔
ایگزیکٹ گروپ کے سی اے او جو ہیں شعیب شیخ صاحب، ان کی پوائنٹیشن پہ یہ اے پی ایم جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے بلینک جو ہے پرو فارما ہے سرٹیفکیٹس کے، ڈگریز کے، اور ان کی کاؤنٹنگ جو ہے یہ کچھ تصویریں ان کی ہیں، سیمپلز یہ ہیں۔
یاد رہے کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں پاکستانی آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ پر جعلی آن لائن یونیورسٹی کے قیام اور جعلی اسناد جاری کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج پھر شیعہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا گیا۔ گزشتہ 3 دن میں بظاہر فرقہ وارانہ تشدد میں 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 5 ہزارہ شامل ہیں، جبکہ پولیس اور دیگر اداروں نے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ شہر میں آج تشدد کا واقعہ میکانگی روڈ پر پیش آیا۔ کوئٹہ پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ میکانگی روڈ پر ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کپڑے کی ایک دکان میں بیٹھے تھے۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ نامعلوم مسلح افراد وہاں آئے اور دکان پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ان میں سے 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور مرکزی علاقوں میں دکانیں بند ہو گئیں۔ ایک روز قبل بھی کوئٹہ شہر میں تشدد کے واقعات رونما ہوئے تھے۔ ایک روز قبل پیش آنے والے واقعات کے بعد شہر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی تھی اور خلاف ورزی پر بڑے پیمانے پر موٹر سائیکلوں کی پکڑ دکڑ شروع کی گئی ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے ایک طالب علم کا کہنا ہے.
اور بائک ہم لوگوں کی اس لیے پکڑی گئی ہے کہ ہم لوگ کالج سے نکلے ہی تھے, ہم لوگ پریکٹیکل کی تیاری میں تھے, 12 بجے ہم لوگوں کا پریکٹیکل تھا, تو اسی تیاری میں تھے. جب ہم لوگوں نے نکلے تو نہ اسٹوڈنٹ کا پوچھا نہ کچھ بھی پوچھا, بس کہتا ہے کہ چلو پکڑ لیا. اور تقریباً ہمارے ساتھ 6-7 اسٹوڈنٹ اور بھی تھے.
دو روز کے دوران کوئٹہ شہر میں 60 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جبکہ ڈبل سواری کی پابندی کی خلاف ورزی پر 800 سے زائد موٹر سائیکلوں کو تحویل میں لیا گیا ہے. ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ اقدام شہر میں قیام امن کے لیے کیا جا رہا ہے, اس لیے شہری تعاون کریں.
عوام سے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ عوام اپنے پاس اوریجنل کاغذات رکھیں, اپنا لائسنس رکھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, ہم لوگ ان کے بہت مشکور رہیں گے.
خیال رہے کوئٹہ شہر میں تشدد کے عالیہ واقعات کا سلسلہ 3 روز قبل مسجد روڈ پر سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی دکان پر فائرنگ سے شروع ہوا تھا, جس میں ایک دکاندار ہلاک اور ایک زخمی ہوا تھا. اب تک تشدد کے واقعات میں مجموعی طور پر 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں, ان میں سے 5 کا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ملک کی سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل عدالتی کمیشن نے سن 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے سلسلے میں ملک بھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو حکم دیا ہے کہ وہ انتخابی تھیلوں میں موجود ایک فارم یعنی فارم 15 کی کاپی کمیشن کو بھجوائیں, اور یہ کام 8 جون تک مکمل کر لیا جائے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سن 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ منظم دھاندلی کی تحقیقات کرنے والے سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل عدالتی کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے سامنے پیش ہونے والی تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ انتخابات میں استعمال ہونے والے فارم 15 کی کاپی حاصل کرنے کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو دی جائے. بیان میں کہا گیا ہے کہ سیشن ججز اپنے اپنے ضلعوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے دوران تھیلوں میں موجود فارم 15 حاصل کریں. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر قومی یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ کسی دوسرے ضلع میں آتا ہے تو دونوں ضلعوں میں سے سینئر سیشن جج یہ ذمہ داری ادا کرے گا. اس کے علاوہ ان امور کی انجام دہی میں ضلعی الیکشن کمشنرز اور ان کا سٹاف ان جوڈیشل افسران کی معاونت کریں گے. بیان میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جوڈیشل افسران صرف سفید, خاکی اور نیلے رنگ کے بیگ کھولنے کے پابند ہوں گے جن میں انتخابی مواد موجود ہوتا ہے, جبکہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے بیگ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ قبائلی علاقوں میں ان امور کی ذمہ داری متعلقہ پولیٹیکل ایجنٹ کو سونپی گئی ہے. بیان میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی بیگ میں فارم 15 موجود نہیں ہے تو اس بارے میں کمیشن کو آگاہ کیا جائے. واضح رہے کہ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سن 2013 کے انتخابات کے بعد ریٹرننگ افسران پر الزام لگاتی رہی ہے کہ انہوں نے مبینہ دھاندلی میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس جماعت کا موقف ہے کہ قومی اسمبلی کے 100 سے زائد حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹوں سے زیادہ بیلٹ پیپرز بھجوائے گئے تھے. فارم 15 میں حلقے میں دیے گئے بیلٹ پیپرز اور ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد موجود ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ضمن میں موقف یہ ہے کہ انتخابی بیگ اس وقت تک نہیں کھولے جا سکتے جب تک ان حلقوں سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار موجود نہ ہوں. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ٹھالے کمیونیکیشن کے اداروں اور ان سے منسلک افراد کو اب مسلح حملوں کا سامنا ہے. شمالی قصبہ سوپور میں گزشتہ 2 روز کے دوران ان اداروں سے وابستہ 2 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے, لیکن علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ مسلح گروہوں نے بھی ان ہلاکتوں کی مذمت کی ہے. دھمکیوں اور ہلاکتوں کے بعد سوپور میں مواصلاتی نظام درہم برہم ہے. سری نگر سے ریاض سہیل.
2 روز میں قتل کی اس دوسری واردات کے بعد شمالی کشمیر کے سوپور اور ملحقہ قصبوں میں خوف کی لہر پھیل گئی ہے. تازہ واقعہ سوپور کے ڈورو گاؤں میں کل شب اس وقت ہوا جب 60 سالہ غلام حسن کے گھر میں پستول بردار داخل ہوئے اور انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا. غلام حسن کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ الجہاد نامی مسلح گروہ کے سابقہ رکن تھے, لیکن اب انہوں نے گھر کی زمین ایک مواصلاتی کمپنی کو ٹاور کھڑا کرنے کے لیے کرائے پر دے رکھی تھی. ان کے بھائی تنویر احمد نے اعتراف کیا کہ انہیں پہلے ہی نامعلوم افراد نے ٹاور بند کرنے کے لیے کہا تھا, لیکن متعلقہ کمپنی نے اس میں دیری کر دی.
5-6 دن پہلے بھی آئے تھے 2 بندے تو ٹاور بند کروانے کے لیے, تو ہم اس نے بولا کہ ہم نے ٹاور بولا تھا بند کرنے کے لیے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو ٹاور بند کیا تھا ہم نے اس دن, پھر جب وہ پہلے دن آئے تھے, مگر کمپنی کا اوپر سے پریشر آتا ہے کہ ٹاور ابھی بند مت, ابھی خالی آپ کو یہ دھمکی ملی ہے ابھی پورے ایریا میں ہمیں ایسی انفارمیشن پولیس نے بھی ایسا ہی بتایا. تو پھر وہ کل جب یہ ان کو بتانے والا تو انہوں نے اس میں گولیاں چلائی سیدھے, ہم نے نہیں دیکھا.
اس سے قبل پیر کی صبح اسلحہ برداروں نے سوپور بازار میں اکرا ٹیلی کام نامی دکان میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی, جس میں غلام محمد نامی نوجوان ہلاک اور دیگر دو زخمی ہو گئے, جبکہ اتوار کی شب قصبے کے ایک ٹاور پر دو دستی بم پھینکے گئے. چند روز پہلے ہی قصبے میں ٹیلی کام کمپنیوں کے بارے میں پراسرار دھمکیوں کے پوسٹر بھی نمودار ہو رہے تھے. پولیس کے مطابق یہ دھمکی آمیز پوسٹر غیر معروف گروپ لشکر اسلام کے ہیں, اور ان میں تمام ٹیلی کام کمپنیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی سرگرمیاں قصبے میں فوری طور بند کر دیں, ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. قتل کی ان پیدر پہ وارداتوں کے بعد سوپور میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے, اور ٹیلی کام کمپنیوں کی نمائندہ دکانوں نے اشتہاری تختیاں ہٹا دی ہیں اور موبائل فون سے متعلق ریچارج, سم کارڈ اور دوسری پرچون سہولات معطل کر دی ہیں. پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں مقیم مسلح رہنما سعید صلاح الدین اور معروف عسکری گروپ لشکر طیبہ نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں موبائل فون کمپنیوں کی سرگرمیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے. سخت گیر سمجھے جانے والے علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے ان حملوں کو دہشت گردی قرار دیا ہے. ان حلقوں نے الزام عائد کیا ہے کہ قتل اور خون ریزی کے ایسے واقعات کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک نے آج صلاح الدین سے اپیل کی کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کر کے اپنا موقف واضح کریں.
بھی بیان دیا ہے سعید صلاح الدین صاحب نے, ان کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے تو انویسٹیگیٹ, کیونکہ انہوں نے کنڈم کیا ہے, انہوں نے باضابطہ یہ کہا کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو اس میں شامل ہیں.
دریاسنا انسانی حقوق کے لیے سرگرم درجنوں انجمنوں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز نے مسلح گروپوں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کے بارے میں اپنا موقف واضح کرے. کوالیشن کا کہنا ہے کہ اگر واقعی ان ہلاکتوں میں عسکریت پسندوں کا ہاتھ ہے تو جہاد کونسل کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ قصور واروں کا مواخذہ کرے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت چلتے ہیں جہاں ان دنوں زبردست گرمی چھائی ہوئی ہے. اس شدید گرمی اور لو سے 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ گرمی آندھرا اور تلنگانہ کی ریاستوں میں ہے, جہاں کئی مقامات پر درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے جا پہنچا ہے. دلی سمیت پورا شمالی بھارت بھی گرمی کی ایک شدید لپیٹ میں ہے اور ایک ہفتے سے ہے. دلی سے شکیل اختر.
شدید گرمی کی لہر نے آندھرا اور تلنگانہ ریاستوں میں 1000 سے زیادہ گھر اجاڑ دیے ہیں. تیز دھوپ اور لو سے ہزاروں لوگ اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں. اتر پردیش اور دلی سے لے کر تلنگانہ اور آندھرا تک بھارت کا ایک بڑا حصہ شدید گرمی کی گرفت میں ہے. بہت سے مقامات پر درجہ حرارت 45 سے 47 ڈگری تک پہنچ چکا ہے. اب تک 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو دھوپ اور شدید گرمی میں مزدوری کر رہے ہیں.
پیٹ کے خاطر ہے یہ ہے اور مجبوری ہے. یہ تو دھوپ ہو یا چاہے کچھ بھی ہو, ہر کام کرنا تو پڑے گا. ساری بات یہ مجبوری ہے.
اب مجبوری جائی ہے کہ اب مجبوری کر کے گئے اور اب جا رہے ہوتے. اب بتاؤ کہاں کرو جائے گا, پرورش کرنے ہوتے.
مجھے اپنے بچے پالنے ہیں, مجھے اپنا پیٹ پالنا, جو کچھ کرنا ہے مجھے اپنے گھر کی اس کی مجبوری کے لیے کرنا پڑتا سارا کام.
کئی کمپنیاں اپنے مزدوروں کو گرمی سے بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات کر رہی ہیں.
دوسرا اس کے لیے پریکاشن بھی لیتے ہیں ہم لوگ. ہمیں ہمارا لیبر ہے, سب کو نیبو پانی ہو گیا, آپ کا او آر ایس کا گول ہو گیا, یہ سب پریکاشن لے کے کرنا پڑتا ہے, کرتے ہیں. ٹیمپریچر تو بہت ہے.
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مسلسل کئی روز تک درجہ حرارت زیادہ ہونے کے سبب گرمی کی لہر پیدا ہو گئی ہے, اور ابھی یہ مزید 2-3 دنوں تک جاری رہ سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے اہلکار وائی کے ریڈی نے بتایا,
18 تاریخ سے ٹیمپریچر زیادہ ہی چل رہے, ہیٹ ویو کنڈیشن چل رہے تلنگانہ میں اور کوسٹ آندھرا میں. کہیں کہیں سیویئر ہیٹ ویو چل رہے, مطلب 47 کا اوپر بھی ٹیمپریچر ریکارڈ ہوئے ہیں. پچھلے 10 سال کا ریکارڈ بھی 4 جگہ تلنگانہ میں بریک ہو گیا, کوسٹ آندھرا میں بریک نہیں ہوا, لیکن آس پاس پہنچا ہے ٹیمپریچر. اگلے 1-2 دن تک ایسا ہونے کا سمبھاونا ہے, اس کے بعد تھوڑا کم ہونے کے بھی چانسز ہیں.
گرمی سے سڑکیں سنسان ہیں, لوگ مختلف طریقوں سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. گرمی سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ شہر کے فواروں سے ٹھنڈ حاصل کرتے ہیں. شدید گرمی کے ساتھ کئی ریاستوں میں بجلی کی سپلائی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے, جس سے صورتحال اور بھی مشکل ہو گئی ہے. دارالحکومت دلی میں بھی کئی روز ٹیمپریچر 45 ڈگری تک پہنچا, لیکن اس شدید گرمی میں ایک تسلی بخش خبر یہ ہے کہ مانسون اپنے وقت پر 30 مئی کو کیرلا پہنچ جائے گا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
بھارت کے وزیر مملکت برائے داخلہ کرن ریجیجو کا کہنا ہے کہ وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور گوشت کھانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے یہ بات اپنے ساتھی وزیر مختار عباس نقوی کے اس بیان کے بعد کہی کہ جو لوگ گائے کا گوشت کھائے بغیر نہیں رہ سکتے انہیں پاکستان چلے جانا چاہیے۔ اب کرن ریجیجو کا کہنا ہے کہ ان کا بیان غلط انداز میں پیش کیا گیا، لیکن ذرائع ابلاغ میں ان کے بیان کو دو وزراء کے ٹکراؤ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
ملک کی کئی ریاستوں میں گوکشی پر پابندی عائد ہے اور گائے کاٹنے یا گائے کا گوشت کھانے پر 10 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ کئی ریاستوں میں قانون اتنا سخت کر دیا گیا ہے کہ اب بیل کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس سے گوشت کا کاروبار کرنے والے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر مختار عباس نقوی نے چند روز پہلے اسی پس منظر میں مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ گائے کے گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے انہیں پاکستان یا کسی عرب ملک چلے جانا چاہیے۔
آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیف کے میٹ کے کھائے بنا زندہ نہیں رہ سکتے تو اس دیش میں نہیں ملے گا، آپ پاکستان میں جائیے۔ سیدھی سیدھی بات میں صاف کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب آپ اسد الدین، ایک منٹ بھائی صاحب، اسد الدین اویسی جی آپ اس کا جواب دیجیے۔
نقوی صاحب، گوا میں کیا بک رہا ہے؟ گوا کے چیف منسٹر کو پاکستان بھیجیں گے آپ؟ بھیجیں گے آپ؟
نائب وزیر داخلہ کرن ریجیجو کا تعلق شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش سے ہے۔ تمام شمال مشرقی ریاستوں میں لوگ عام طور پر گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ مسٹر ریجیجو نے کہا کہ میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں، کیا کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختار عباس نقوی کی بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے جہاں سب کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے اور کسی کے اوپر آپ اپنی پسند یا اپنے عقائد نہیں تھوپ سکتے۔ اب مسٹر ریجیجو کا کہنا ہے کہ ان کے بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، لوگوں کو اپنی پسند کا کھانا کھانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ہندو اکثریت والی ریاستوں میں ہندوؤں کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے، اسی طرح جیسے دوسرے مذاہب کی اکثریت والی ریاستوں میں ہوتا ہے۔ گوکشی پر پابندی کا وعدہ بی جے پی کے انتخابی منشور کا حصہ تھا۔
دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار کا سپنا ہے کہ ہم ہندوستان میں پنک ریولوشن کریں گے اور پورے وشو میں ماس مٹن کا ایکسپورٹ کا بزنس کریں گے،
لیکن مہاراشٹرا اور ہریانہ میں جس طرح سخت قوانین وضع کیے گئے ہیں اس پر سول سوسائٹی اور حزب اختلاف نے سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو خود یہ فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں اور کیا نہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارت سے اب رخ کرتے ہیں فلسطین کا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلسطینی تنظیم حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ گزشتہ برس غزہ میں اسرائیل فلسطین تنازع کے دوران فلسطینی شہریوں کے خلاف صفاکانہ کارروائیوں میں ملوث رہی، جن میں تشدد، جبری حراست اور قتل جیسے جرائم شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں ایسے کئی واقعات کا ذکر ہے جو ماورائے عدالت قتل سمجھے جا سکتے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ غزہ اسرائیل جنگ کی آڑ میں حماس نے اپنے مخالفین کو نشانہ بنایا۔ ایمنسٹی نے فلسطینی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان الزامات کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کروائیں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک سے سنیے۔
ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق حماس نے غزہ اسرائیل جنگ کے دوران 23 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کیا، جن میں سے 16 جنگ شروع ہونے سے قبل ہی حماس کی حراست میں تھے۔ رپورٹ کے مطابق درجنوں افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن میں زیادہ تر کا تعلق حماس کے مخالف گروہ الفتح سے تھا، یا یہ وہ لوگ تھے جن پر حماس نے اسرائیل سے تعاون کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم اس رپورٹ میں لگائے گئے تمام الزامات کو حماس نے مسترد کیا ہے۔ حماس کے ترجمان فاضی برہوم کہتے ہیں کہ رپورٹ متعصبانہ ہے اور ایمنسٹی نے اسے مرتب کرتے وقت غیر معتبر ذرائع پر اعتبار کیا ہے۔
هذا التقرير مسيس بامتياز يفتقر المهني والمصداقية۔
ایمنسٹی کے تفتیش کاروں نے حماس کا موقف نہیں سنا اور بعض ذرائع پر انحصار کیا، اور یہی اس رپورٹ کو مشکوک بناتا ہے، اور یہ پیشہ ورانہ مہارت کی کمی ہے۔
هي مرتبطه بجهات دوليه
تصدر رپورٹ فلسطینی مزاحمت اور حماس کی تحریک کے خلاف ہے۔ اس میں جان بوجھ کر تمام باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، نہ ہی فریقین کا موقف سنا گیا اور نہ ہی ان معلومات اور تفصیلات کی سچائی جاننے کی کوشش کی گئی۔
فلسطینی تنظیم حماس کہتی ہے کہ رپورٹ میں کوئی صداقت نہیں، مگر ایمنسٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 50 روزہ غزہ اسرائیل جنگ کے دوران حماس نے ایسے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جو غزہ میں خوف پھیلانے اور بدلہ لینے کے لیے کیے گئے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف اسرائیل غزہ پر حملے کر رہا تھا اور بڑے پیمانے پر عام شہری ہلاک ہو رہے تھے، تو دوسری جانب حماس اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا حساب برابر کرنے میں مصروف تھی۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 50 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں قریباً 2,200 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے، جن میں کم از کم 1,500 عام شہری تھے، جبکہ اسرائیل کے 67 فوجی اور 6 شہری اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ رپورٹ میں 22 اگست 2014 کے ایک واقعے کا ذکر ہے جب حماس کے کارکنوں نے العمری مسجد کے باہر 6 افراد کو سینکڑوں افراد کے سامنے ہلاک کیا اور اعلان کیا گیا کہ انہیں اسرائیلیوں سے تعاون کے الزام میں انقلابی عدالتوں نے سزائے موت سنائی ہے۔ غزہ اسرائیل جنگ پر یہ ایمنسٹی کی پہلی رپورٹ نہیں ہے، اس سے قبل بھی وہ دونوں ممالک کو ہی تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ تاہم فلسطین اور اسرائیل دونوں ہی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔
معصومہ ملک سے جو تفصیلات آپ نے سنی ان کے بعد فلسطین میں حماس اور الفتح کے درمیان اس مسلح تنازع سے متعلق کئی سوالات سامنے آئے، جن کی تلاش میں میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے پہلے بھی کبھی اس قسم کے معاملات عام لوگوں کے علم میں آ چکے ہیں؟
جی، یہ معاملہ پہلے بھی پبلک ڈومین میں رہا ہے، اور دراصل فتح کو جس طرح سے وہاں سے لوگوں نے باہر نکالا اس کی سب سے اہم وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فتح کے جو وہاں رہنما تھے محمد دہلان، ان کے سربراہی میں وہاں پر کافی اس طرح کے الزام فتح کے اوپر لگتے رہے تھے کہ فتح کے جو کارکن تھے وہ خاص کر کے حماس کے لوگوں کو اغوا کرتے تھے، حماس کے لوگوں کے اوپر کافی زیادتی کرتے تھے۔ تو اس طرح کی خبریں پہلے بہت زیادہ چھپتی رہی ہیں، اس پہ بہت زیادہ چرچا ہوتی رہی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے حماس کا کنٹرول ہوا ہے غزہ میں تو اس کے بعد اب یہ ایک ریورس فینومینن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ کولیبوریٹرز کا ایشو ہے، یا مخبروں کا معاملہ ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل کا اسپائی نیٹ ورک کام کرتا ہے وہاں پر، اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں، ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر لوگ ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں۔ جہاں تک ایمنیسٹی کے رپورٹ کا سوال ہے تو یہاں پر ایمنیسٹی کے خلاف اسرائیل مسلسل اس طرح کی شکایت کرتا رہا ہے کہ ایمنیسٹی یک طرفہ رپورٹیں شائع کرتا ہے اور اسرائیل کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایمنیسٹی کی یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ ایک دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل لگاتار یہ کہتا رہا ہے کہ ایمنیسٹی بائزڈ ہے، تو شاید اس دباؤ کی وجہ سے بھی اس طرح کا کام ہوا ہے، لیکن کچھ حد تک تو اس میں سچائی ہے کچھ۔
لیکن ہریندر، بہت سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں عالمی تنظیم ایمنیسٹی کی اس رپورٹ میں۔ تو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جن 23 لوگوں کو قتل کیا گیا ان میں سے 16 تو اسرائیل کے خلاف جنگ سے پہلے ہی حماس کی حراست میں تھے، کیا اس طرح کے دعووں کی تصدیق ہو سکی ہے؟
جی، اس طرح کے دعووں کی تصدیق بہت ہی مشکل ہے۔ میں نے کوشش بھی کی، آج زیادہ تر لوگوں سے جو میری بات ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فتح کا جب کنٹرول تھا غزہ میں تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے تھے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پہلے سے کہیں اب کم دیکھنے کو ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے واقعات بالکل نہیں ہوئے۔
لیکن جن واقعات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے رپورٹ میں، اس میں تو ایک میں بتایا گیا ہے کہ 22 اگست 2014 میں حماس کے حامیوں نے العمری مسجد کے باہر 6 افراد کو سینکڑوں افراد کے سامنے قتل کر دیا، اس طرح کے واقعات کیا ہوتے رہے ہیں وہاں علاقے میں؟
جی، اس طرح کے واقعات کافی ہوئے ہیں۔ دراصل یہ 50 دنوں کی جو جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اس کے بعد بھی ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں، وہاں پر فلسطینی میڈیا میں بھی اس طرح کی رپورٹیں شائع ہوئی ہیں اور تصدیق بھی کی گئی ہیں۔ حماس نے تصدیق بھی کی ہے، انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ مخبر تھے، ان کے پاس ٹھوس ثبوت تھے ان کے خلاف اور اس وجہ سے اس طرح کی کارروائی کی گئی۔
تو ہریندر، حماس نے یہ تشدد اور یہ کاروائیاں صرف پی ایل او یا تنظیم آزادی فلسطین یا الفتح، جو ایک ہی تنظیم ہے دراصل، اس کے خلاف کی ہیں یا اور بھی مخالفین ہیں حماس کے جن کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں کی گئی ہیں؟
زیادہ تر اس طرح کے واقعات فتح کے کارکن کے خلاف ہوئے ہیں یا پھر ان لوگوں کے خلاف جنہیں کی حماس نے مخبر قرار کر دیا تھا۔ جہاں تک فتح کا سوال ہے تو ان کے رہنماؤں کی طرف سے بھی اس طرح کے الزامات مسلسل لگتے رہے کہ ان کے جو وہاں پر کارکن ہیں ان کے خلاف حماس زیادتیاں کرتا ہے، اور اس کو لے کر دونوں تنظیموں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بنے رہے ہیں۔ فتح کی طرف سے یہ بھی الزام لگتے رہے ہیں کہ ان کے رہنماؤں کو وہاں غزہ میں جانے کی اجازت نہیں ملتی، اس طرح کے الزامات دونوں ہی تنظیمیں ایک دوسرے پہ لگاتی رہی ہیں، کیونکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسی طرح زیادتی ان کے کارکنوں پر غرب اردن میں فتح کے لوگ کرتے ہیں.
اچھا، حماس کی طرف سے اس رپورٹ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے ہریندر مشرا؟
حماس کی طرف سے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بائزڈ ہے جو رپورٹ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے، جان بوجھ کر کے یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور ایک جو ترجمان ہے حماس کے جن سے میری بات تھی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے دباؤ میں یہ سارا کچھ کیا گیا.
یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. اب یورپ چلتے ہیں، جہاں توقع ہے کہ آج یورپین کمیشن افریقہ اور مشرق وسطی سے پناہ کی تلاش میں یورپ آنے والے دسیوں ہزار تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے متنازع منصوبے کی تفصیلات ظاہر کرنے والا ہے. تفصیل سنیے آتھر کاظمی سے.
اس منصوبے میں کوٹے کے تحت تقریباً 40,000 تارکین وطن کو یورپی یونین کے مختلف ممالک میں تقسیم کیا جائے گا. یورپ آنے والے پناہ گزینوں کو کوٹا کے تحت مختلف ممالک میں آباد کرنے کے منصوبے کے متعلق یورپی یونین کے بعض ممالک میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں فرانس، اسپین، ہنگری، سلواکیہ اور اسٹونیا نے خدشات کا اظہار کیا ہے. برطانوی حکومت نے بھی اس منصوبے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور برطانوی وزیر جسٹن گریننگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے سے پناہ گزینوں کو خطرناک سمندری سفر کرنے کے لیے حوصلہ افزائی ملے گی. دوسری جانب تارکین وطن کے ایک عالمی ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے ترجمان لینارڈ ڈائل نے اس منصوبے کو خوشائند قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ
کلیئرلی دیر نیڈز ٹو بی ان ا پاپولیشن آف 500 ملین دیر نیڈز ٹو بی سم سپیس فار پیپل ڈیزرونگ آف ہیومینیٹیرین پروٹیکشن.
صاف ظاہر ہے کہ 50 کروڑ کی آبادی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تحفظ کے مستحق افراد کے لیے کچھ جگہ بنانے کی ضرورت ہے، اور یورپ کو اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی نوجوان افرادی قوت کی ضرورت ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ تارکین وطن دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ لوگ محنتی ہوتے ہیں. یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جسے ہمدردی سے حل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا.
واضح رہے کہ یہ کوٹا منصوبہ اس ماہ کے اوائل میں یورپی یونین کی جانب سے کیے جانے والے اس اعلان کے علاوہ ہے جس میں یورپی یونین سے باہر رہنے والے 20,000 تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر آباد کرنے کی بات کی گئی تھی. ان پناہ گزینوں نے اپنے ملک کی جنگی صورتحال کی پیش نظر یورپ کا رخ کیا ہے اور جان خطرے میں ڈال کر وہاں پہنچے ہیں. رواں سال نقل مکانی کرنے کے دوران بحیرہ روم میں 1800 سے زائد افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہے. اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق 2015 میں اب تک کوئی 60,000 غیر قانونی تارکین وطن بحر روم کو عبور کرنے کا خطرناک سفر کر چکے ہیں. ان میں سے بیشتر افراد کا تعلق مشرق وسطی اور افریقی ممالک سے ہے. دوسری جانب بحر روم پار کرنے کی کوشش میں مارے جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کی یاد میں افریقن یونین کے ہیڈ کوارٹر ادیسا بابا میں ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا گیا.
تفصیلات آپ کو سنا رہے تھے اتھر کاظمی. امریکی اٹرنی جنرل رولیٹا لینج کا کہنا ہے کہ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے عہدیداروں نے جنوبی افریقہ میں 2010 میں ورلڈ کپ کروانے کے لیے رشوت لی تھی. یہ تفصیلات آپ سنیے ہمارے ساتھی کاشف خبر سے.
فیفا کے عہدیداروں کو زیورخ کے ہوٹل باور اولاک سے گرفتار کیا گیا. فٹ بال کے عالمی ادارے کے عہدیدار وہاں تنظیم کے سالانہ اجلاس کے لیے اکٹھا ہوئے تھے. اطلاعات کے مطابق 7 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں فیفا کے نائب صدر جیفری ویب سمیت کوسٹاریکا کے نیشنل فٹ بال چیف ایڈوارڈو لی، یوروگوئے کے یوجینو فگریڈو اور برازیل کے ہوزے مریمرن شامل ہیں. امریکی اٹارنی جنرل کا ایک بیان میں کہنا تھا،
ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر اور منظم انداز میں کرپشن کی جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. گزشتہ 2 دہائیوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے فٹ بال حکام پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے بدعنوانی کے ذریعے اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور لاکھوں ڈالر کمائے.
امریکی تفتیش کے علاوہ سوئس حکام اپنے طور پر بھی 2018 اور 2022 کے عالمی کپ کی میزبانی روس اور قطر کو دیے جانے کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں. ایک نیوز کانفرنس میں فیفا کا کہنا تھا کہ اس نے خود اس تفتیش کا آغاز کیا تھا اور اس کے صدر سیپ بلیٹر اس میں ملوث نہیں ہے.
شاید یہ وقت موزوں نہیں، لیکن فیفا اس عمل کا خیر مقدم کرتی ہے. لیکن فیفا سوئٹزرلینڈ کے اٹرنی جنرل اور فیڈرل آفس آف جسٹس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے.
فیفا کا کہنا تھا کہ اس سب کے باوجود جمعے کو اس کے آئندہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق ہوگی.
ہم نے الیکشن ملتوی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. جیسا کہ میں نے کہا اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم اپنے ایجنڈے پر چلیں گے اور الیکشن منصوبے کے مطابق ہوگا.
یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت پر ہوئی ہیں جب فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کو جمعے کو اردن کے شہزادے علی بن الحسین کی طرف سے صدارت کے چیلنج کا سامنا ہے.
یہ تفصیلات آپ کو سنا رہے تھے کاشف قمر, اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج سیربین کے ایڈیٹر کے فرائض بھی مجھے ہی ادا کرنے پڑے, لیکن اس کے لیے میرا ساتھ دیا پروڈیوسرز اطہر کاظمی اور فیاض احمد نے. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میتھ ہولز, جبکہ اسلام آباد میں عامر صدیق نے ہمارا ساتھ دیا. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سے میں اجازت دیجیے, اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے سحیر الدین بابر سے.
افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے متنبع کیا ہے کہ اگر افغان حکومت کو لگا کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے نئے سلسلے میں پاکستانی حکومت مخلص نہیں تو یہ سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے. پاکستان کے شہر کراچی کی ایک عدالت نے جعلی ڈگریوں کے معاملے میں آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے سربراہ سمیت 6 اعلی افسروں کو 10 روز کے جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے. یمن میں سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی بمباری میں حوثی باغیوں کے حامی 50 فوجیوں سمیت کم سے کم 90 افراد مارے گئے ہیں. عراق میں دولت اسلامیہ کے خودکش حملوں میں 17 عراقی فوجی ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. اور بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ گرمی کی حالیہ لہر سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.